الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلم له رمضان سلمت له السنة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کا کچھ تھوڑا سا بیان پچھلے جمعہ کو بھی شروع کیا تھا. اس حدیث میں حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ بڑی عظیم پیشین گوئی بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور ایک بہت بڑی مہمیز بھی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم اس رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا سارا سال بھی سلامتی سے گزرے گا. رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کے سلامت رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر آدمی انجام دے، روزے رکھے، روزے کے آداب کے ساتھ رکھے، رات کو تراویح اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا بحثت سنت اضافہ فرمایا ہے تو اس کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے، اس کو قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ تو رمضان کے خصوصی اعمال ہیں جو الحمدللہ ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ رمضان کے اندر یہ اعمال انجام پا جائیں اور ٹھیک طریقے سے انجام پا جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما. لیکن رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی اور بس، بلکہ اس کا بڑا وسیع مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ورنہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جو چیزیں عام حالات میں حلال تھیں کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جائز طریقے پر لطف اندوز ہونا حلال تھا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جنسی تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں شروع سے حرام تھیں وہ نہ چھوڑی، تو بتائیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور جو چیزیں حرام تھیں وہ نہ چھوڑی. مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، رمضان میں وہ نہ چھوڑا، جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں جیسے بولا کرتے تھے. تو کیا مطلب کہ حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام نہ چھوڑا؟ رشوت لینی عام حالات میں بھی حرام تھی، رمضان میں نہ چھوڑی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں، افطار بھی ہو رہا ہے اور حرام لقمے سے افطار ہو رہا ہے. اعوذ باللہ. رشوت کا پیسہ لے کر کسی کو دھوکہ دے کر، کسی سے فراڈ کر کے روپیہ کمایا اور افطاری خرید کے اسے افطاری کر رہے ہیں. تو حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور افطار حرام سے ہو رہا ہے، اعوذ باللہ العلی العظیم. تو یہ تو سلامتی سے گزرنا نہ ہوا. عام دنوں میں بھی غیبت کرنا حرام تھا، عام دنوں بھی حرام تھا، تو اب رمضان کے اندر آدمی غیبت نہ چھوڑے. مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس تذکرے کے اندر ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، بہتان باندھا جا رہا ہے، تو بتائیے وہ کیا روزہ، اس روزے سے کیا حاصل ہوا؟ اور اللہ بچائے، آج کل تو پتہ نہیں ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں انسانوں کی جانیں وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی. کہ اس مقدس مہینے میں بھی اس رمضان کے تقدس کا بھی اتنا پاس نہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں تو کم از کم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرے، لیکن پتہ نہیں اللہ بچائے گمراہی اور ڈھٹائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانی اور بغاوت کس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کی جانیں لے لینا، لوگوں کا خون بہا دینا، ان کے خاندانوں کو اجار دینا معمولی بات سمجھ رکھی ہے لوگوں نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی تھی، آج دیکھو الحمدللہ لوگ با اس کی لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ وہ رمضان کے اندر عمرے کرتے ہیں، جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. الحمدللہ میں بھی رمضان کی ابتدا میں وہاں تھا تو ایک زبردست ہجوم ہے، ساری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں رمضان کے عمرے کرنے کے لیے، بیت اللہ کی عظمت کی خاطر، بیت اللہ کی محبت کی خاطر لوگ پہنچ رہے ہیں. لیکن سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور طرح طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا طواف کے دوران. آپ نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے. یہ خطاب کیا بیت اللہ سے، اور پھر فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری حرمت بہت بڑی ہے، تیری عظمت، تیری تقدس بہت بڑا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اے بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو. کہ کسی مسلمان کی جان لے لینا یا جان لینے کے اندر اس کو کوئی تکلیف پہنچانا بھی شامل ہے، ناحق تکلیف پہنچانا، اس کے مال کو ناحق لے لینا، اس کے آبرو کو ناحق آبرو ریزی کرنا، اس کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا سنگین گناہ قرار دیا. آپ اندازہ کر لیجئے کیا کیا حرمت ہے جو ایک انسانی جان کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی ہے. لیکن آج مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت قرار دے کر حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور وہ حملے بھی کسی معقول وجہ سے ہو. چلو کوئی ایسی بات ہو کہ بھئی ایک شخص کو کسی جائز بات کے اوپر غصہ آ گیا، غصے کے اندر دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا، اب اس سے وہ بھی حرام ہے، لیکن کوئی وجہ تو ہے. بغیر وجہ کے محض دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نسلی اور زبانی اور لسانی تعصبات میں گھر کر مستحل بھائی کے گلے کاٹ رہا ہے، الحمد للہ. تو یہ اگر یہ احساس دل سے مٹ جائے کہ میں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان پر حملہ کرنا، اس کی تکلیف اس کو پہنچانا یا اس کے خاندان کو اجاڑنا، کیا کر رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں، جہنم اپنے لیے خرید رہا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جسے وہ ہمیشہ رہے گا. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، مگر پرواہ بھی نہیں. تو اگر روزہ بھی رکھ لیا اور ساتھ میں اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، قتل کرنا تو بہت اللہ بچائے بالکل ہی انتہائی بات ہے، لیکن اور بھی کسی طرح اگر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی جان مال آبرو کے اوپر دسترازی کرنا، یہ سب اس حرام میں داخل ہے اور مسلمان کی بے حرمتی میں داخل ہے. وہ نہ چھوڑا رہا روزے کے اندر تو کیسے وہ کہا جائے گا کہ سلامت رہا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنی نہ چھوڑی، دھوکہ دینا نہ چھوڑا، حرام کھانا نہ چھوڑا، اور جتنے گناہ ہیں آنکھوں کے گناہ، بد نظری نہ چھوڑی اس رمضان کے اندر بھی، اور نگاہ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے کسی نامحرم کے اوپر، وہ لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، روزے میں ہو رہا ہے. تو بتاؤ، حلال چیز چھوڑ دی حرام میں مبتلا، اور جب سے یہ ہمارے گھروں میں ٹی وی کا رجحان ہوا ہے تو وہ آدمی چاہے نہ چاہے لیکن نگاہوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. کانوں کا گناہ، کانوں کے اندر وہ غیبت سننا، یہ بھی گناہ کان کا، اور گانا بجانا موسیقی، یہ بھی گناہ. اب آپ نے رمضان میں روزہ تو رکھا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کے اور ٹی وی کھولا ہوا ہے، اس میں فلمیں چل رہی ہیں، اس میں گانے آ رہے ہیں، اس میں موسیقی چل رہی ہے، اور اس میں ڈرامے آ رہے ہیں، اس میں نامحرم عورتیں بھی آ رہی ہیں، نامحرم کے اوپر نگاہ بھی پڑ رہی ہے، اور اس سے لذت بھی لی جا رہی ہے، تو روزہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے. تو بتاؤ روزے سے وہ کیا روزہ ہوا. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر کسی آج کل کسی گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں کو ایئر کنڈیشن کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں کہ کمرے کو ایئر کنڈیشن کرنا ہو تو تو پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، بالکل پیک ہو جائے کمرہ، تو پھر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیلتی ہے. لیکن اگر ایئر کنڈیشن بھی آن کر دیا آپ نے اور دروازے بھی کھول دیے اور کھڑکیاں بھی کھول دی، تو وہ ٹھنڈک ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ایک طرف سے نکل رہی ہے اور اندر گرمی داخل ہو رہی ہے. کیا فائدہ ہوگا اس ایئر کنڈیشن کا؟ تو یہ روزے کا ایئر کنڈیشن تو لگا لیا، لیکن یہ آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی، کانوں کی کھڑکی کھلی رکھی، منہ کی کھڑکی کھلی رکھی کہ حلال حرام کی تمیز مٹا دی، تو پھر وہ روزے کا ایئر کنڈیشن بےچارا کیا کرے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تقوی اسی طرح پیدا ہوگا کہ جس طرح حلال چیزیں چھوڑیے حرام بھی چھوڑو اور گناہ سے اب سے توبہ کرو، تو اس صورت میں تقوی پیدا ہوگا، اس کی جو حاصل اصل فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. لیکن اگر یہ چیزیں نہ چھوڑی تو پھر تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزے کا جو مقصود ہے وہ اس وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ اور رمضان کے بارے میں کیسے کہا جا سکے گا کہ سلامتی سے گزرا؟ تو گزارش یہ ہے کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، اور ہمارے منہ میں کوئی لقمہ حرام کا نہیں جائے گا، اور کسی انسان کی غیبت نہیں کریں گے، کسی سے رشوت کی آمدنی نہیں نہ لیں گے نہ لیں گے، اور راشی و مرتشی چلا ہوا پھر ناپ، دینے والے بھی جہنم میں اور لینے والے بھی جہنم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس طرح سے اگر رمضان گزار لیا تو ہے پھر وہ بشارت، تو اس کا رمضان سلامتی سے گزرا، اس کا سال بھی سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر رمضان سلامتی سے نہ گزرا اور اس کا جو اصل فائدہ وہ حاصل نہ ہوا. دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اب کیا کرے، 18 دن تو گزر گیا جیسے بھی گزرے، اور اس میں ہم اہتمام پورا نہ کر سکے مثلا، تو اب 12 دنوں میں کیا ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے اتنے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں، اتنے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص بالکل ہی اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کیسے کھلے ہوئے ہیں؟ کہ یہ فرما دیا کہ توبہ کر لو ایک مرتبہ، سچے دل سے توبہ کر لو، یا اللہ کسی جیسی زندگی گزری سو گزری، رمضان کے جو ایام گزرے اس میں میں ٹھیک فائدہ نہیں اٹھا سکا، ان کو بھی غلط اس میں بھی غلط گناہوں میں مبتلا رہا، ان میں بھی زیادتیاں کی، اس میں بھی میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی، اے اللہ اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں ان سارے گناہوں سے جو میں پہلے کرتا رہا ہوں اور رمضان میں بھی کرتا رہا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دو، توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لی، سارے گناہ مٹ گئے. التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور میں نے کہتا حکیم احمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ وہ گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے.
اب آگے اس کے نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں ہوگا، قیامت میں جب نامہ اعمال آئے گا تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے کہ بھائی ایک ڈیبٹ کریڈٹ جیسے بیلنس شیٹ تیار ہوتی ہے تو یہ اچھائی اور یہ برائی، اور یہ برائی ہوئی پھر توبہ ہو کر اس کو نکال دیا، لیکن لکھا وہ موجود ہے نا، لکھا بھی ختم، اللہ تعالیٰ نے اتنے رحموں کے دروازے کھولے ہوئے، اور جب چاہو جس وقت چاہو ایک آن میں سارے گناہوں کا جو ڈھیر جمع کیا ہوا ہے ایک آن میں توبہ کے بارود سے اڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی توبہ، جو ایسی بنا دی. تو اگر آج بھی میں اب یہ سوچوں کہ میں نے 18 دن گزارے اور غفلت میں گزارے، گناہ میں گزارے، لیکن میں اب توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ سارے گناہ دھو گئے، مٹ گئے، نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے. تو اب سلامتی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب 12 دن مزید سلامتی سے گزار لو. تو سلمت لہو سلم لہو رمضان، یہ رمضان سلامتی سے گزر گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن گئے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا. اور ایک حدیث اور یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، پہلے شریف پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری شریف پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسری شریف پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے دعا تو سنی نہیں ہم نے کوئی، آمین آمین سنا 2-3 مرتبہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جب میں خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا. وہ 3 دعائیں یہ تھیں، وہ حقیقت میں بد دعائیں تھیں کہ برباد ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا دے. یعنی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اس کے والدین بوڑھے ہوں اور خدمت کی ان کو ضرورت ہو، اس کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کرانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے بھی دیکھے کوئی آدمی تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا والدین کے ساتھ محبت. اور والدین کی دعاؤں میں تاثیر ہے، ذرا سی ان کی خدمت کر دو انہوں نے دل سے دعا دے دی، تمہاری گناہوں کی مغفرت ہو جائے. لیکن جس کے پڑھاپے میں والدین ہوں اور وہ گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، فرمایا برباد ہو جائے وہ، کیونکہ اس کے لیے مغفرت کرانا آسان تھا، نہیں کرایا. پھر فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو اس کو بھی فرمایا کہ برباد ہو، دعا کرے دوری امین دعا کر رہے ہیں، حضور امین فرمائے. اور تیسرے یہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا، پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا. کیوں؟ رمضان ایسا موسم اللہ نے بھیجا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی. روزہ رکھو مغفرت، تراویح پڑھو مغفرت، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مغفرت، رات کو اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے اللہ عالم مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے. تو قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود ہیں اور مغفرت کا سامان کرنا آسان بنا دیا گیا ہے. شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود اگر کوشش رمضان کا مہینہ سارا گزار دے اور مغفرت نہ کرا سکے تو اتنے اندارہ کرو کہ جبریل امین بدعا دے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ایام گزر گئے کچھ گزر گئے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ابھی 11-12 دن باقی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ خلوص دل سے کر کے ان دنوں کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا سال بھی سلامتی سے گزرے گا. اور اس میں خاص طور پر عشر اخیرہ شروع ہونے والا ہے پرسوں سے. پرسوں سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ آخری عشرہ جو ہے سارے رمضان کا عطر ہے, نچوڑ ہے. اس کے اندر راتیں آ رہی ہیں جن میں سے 5 راتوں کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شاید وہ شب قدر ہو. تو اس عشرہ اخیرہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق دے, نہ اعتکاف کا موقع ہو تو کم از کم اپنی دوسری مصروفیات کو کم سے کم تر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرے اور گناہوں سے معافی مانگے. اور بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب مسلمان پوری امت کی طرف سے استغفار کریں. یہ جو اس وقت ہم ایک گرداب میں مبتلا ہے, چاروں طرف مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور مصائب و آفات چاروں طرف سے آ رہی ہیں, تو یہ بظاہر ہماری اعمال کی شامت ہے, شامت اعمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رجوع کریں اس رمضان کے اندر تو خاص طور پر پوری امت کی طرف سے استغفار کریں کہ یا اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں, ہم نے بہت سی گناہ کیے ہیں اور ان کی سزائے بھگت رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور پوری امت کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, راضی ہو جا ہم, ناراضی سے اپنے غضب سے ہمیں بچا لے. یہ دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں, ہمارے حکام کو, ہماری حکومت کو, ہمارے عوام کو, سب کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعائیں ہر مسلمان کو خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے ان رمضان کی راتوں میں. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے, کسی اللہ کے بندے کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.